بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 29 نومبر 2013، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ حشر کی آیات 1-5 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. یہ سورہ حشر کی ابتدائی آیات ہیں جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. سورہ مجادلہ کے بعد قرآن مجید میں سورۃ الحشر، اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سورتیں جن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ مدنی سورتیں ہیں، اور ان مدنی سورتوں میں سے بھی اکثر وہ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مدینہ کے آخری حصے میں نازل ہوئی، جسے ہم مدنی دور کہتے ہیں، اس کا بھی نصف آخر. اس سلسلے میں ہم دو سورتوں کا مطالعہ کر چکے ہیں، سورہ حدید اور اس کے بعد سورہ مجادلہ. تیسری سورت یہ سورہ حشر ہے. 10 سورتوں کا یہ گروپ ہے. یہ سورت البتہ اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ مدنی دور کے نصف اول میں نازل ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک واقعے کا ذکر ہے، اور وہ ذکر جو ہے اس کا تعلق سن 4 ہجری سے ہے. بہت سے قرائن سے معلوم ہوتا ہے بہرحال، اور اسی میں یہ لفظ ایک حشر آیا ہے جس کے حوالے سے اس سورت کا نام سورۃ الحشر پڑا. حشر وہی ہے جس کو ہم جانتے ہیں، جمع ہونا، میدان حشر. تو جمع کرنا، جمع ہونا، حشر کے معنی اکٹھا ہونا. دیکھیے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جو لوح محفوظ میں بہت پہلے سے قدیم ہے. جیسے انسان کی روح جو ہے وہ بھی اتنی قدیم ہے کہ ابھی کائنات جو ہے اس کا، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ زمین و آسمان اس شکل میں، اس کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس سے بہت پہلے ہماری ارواح پیدا کر دی گئی تھی. انسانوں کی تخلیق، وہ عالم امر کی شے ہے، یہ عالم خلق ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا زمان و مکان کی حدود، وہ عالم امر ان حدود سے ماورا ہے، وہ اور ایشے ہے. اب وہ اس وقت کا موضوع نہیں ہے، اس پر گفتگو ہوتی رہی ہے. چنانچہ قرآن مجید بھی عالم امر کی شے ہے، اس کو بھی روح کہا گیا، قرآن کے لیے روح کا لفظ آیا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اب یہ کب سے ہے انسان، یہ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق رہنمائی، ہدایات، ایک ایک معاملے میں گائیڈنس. یہ قرآن ایک دم نازل نہیں ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، اور اس پر مشرکین اعتراض بھی کرتے تھے. لو نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں سارا نازل کر دیا جاتا؟ وہی آ رہی ہے اور آ رہی ہے پھر آ رہی ہے. کذلک لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، یہ سورہ فرقان میں اس کا جواب دیا گیا، تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو ثبات عطا کریں، اس کے اندر ایک ٹھہراؤ. ایک دم پورے قرآن کا تحمل بہت مشکل. یہ قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہے تو آپ اس کا تحمل کر سکیں. اس میں آپ کے لیے بھی گویا کہ ایک روحانی، ایک سکون اور اطمینان، اور اس کے اندر ایک گریجول آگے بڑھنے کی طرف ایک معاملہ ہے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. لیکن ساتھ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک اور جو بہت بڑا فائدہ سامنے آیا، کہ جون جون جیسے جیسے حالات و واقعات سیرت میں ہوتے گئے، وقت پر بر وقت ہدایات آ رہی ہیں، وہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت کی جس کی ضرورت ہے. اس وقت غزوات ہوئے ہیں تو ان کے بعد قرآن مجید میں ان پر تبصرہ آ رہا ہے، بڑی تفصیلی اس پر گفتگو، کہاں مسلمانوں سے کوتاہی ہوئی اور آئندہ کے لیے اس میں تمہارے لیے کیا رہنمائی ہے، کیا سبق پنہا ہے. اب یہ جو تھا کہ ایٹ دا اسپاٹ جوں جوں یہ ایونٹس ہو رہے ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں، اور جس رہنمائی کی ضرورت ہے اس وقت وہ رہنمائی عطا ہو رہی ہے، قرآن کا وہ حصہ نازل ہو رہا. چنانچہ اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو قرآن مجید ایک اعتبار سے سیرت کی کتاب بھی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اور مکی دور میں جو آپ کو مسائل پیش آ رہے تھے، قریش مکہ سرداران قریش کی طرف سے جو مسائل تھے، جو دباؤ تھے، ان سب کے حوالے سے ذکر مدنی مکی صورتوں میں آپ کو ملے گا، اور آپ کو رہنمائی، مسلمانوں کے لیے رہنمائی. مدنی دور میں جو حالات پیش آئے، یہاں اور قسم کے معاملات تھے، اور قسم کے چیلنجز تھے. اب یہود کا مسئلہ تھا، ان کی سازشیں تھیں، پھر غزوات شروع ہوئے ہیں، تو اس پہ ساتھ ساتھ قدم بقدم رہنمائی جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہے. تو جیسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیے، فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کی سیرت قرآن ہی تو ہے. میں سوچ رہا تھا کہ ایک اعتبار سے ہم دیکھیں تو نام سے ذکر جو ہے، نام کے ساتھ بعض رسولوں کا قرآن مجید میں بہت جگہ ہے. حضرت ابراہیم کا نام بہت جگہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بہت جگہ آیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی محمد قرآن میں صرف چار جگہ ہے. ایک جگہ احمد، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو سارے قرآن میں اصل تذکرہ ہی آپ کا ہے، ساری گفتگو ہی آپ کی ہو رہی ہے. ابھی سورہ ہم نے سورہ پڑھی ہے، سورہ مجادلہ، اس کے آغاز میں بات کیا ہو رہی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اے نبی، لفظ نبی نہیں، اے نبی نہیں آیا، لیکن خطاب حضور سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے وہ بات. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، بحث مباحثہ کر رہی تھی. خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہیں یا ایوہ النبی سے بھی خطاب ہے، کہیں اس کے بغیر خطاب ہے. اور مکی دور میں تو جو خطاب ہے مسلمانوں سے تو ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، ساری گفتگو حضور سے ہی ہو رہی ہے براہ راست. تو یہ کلام اصلاً اس میں جس کو، جس شخصیت کو فوکس کیا گیا ہے، جس کے گرد گھوم رہا ہے، وہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی حوالے سے رہنمائی کے لیے، مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے سابقہ نبیوں اور رسولوں کا بھی تذکرہ آیا. لیکن اصل میں تو یہ اپنی جگہ ایک سیرت کی بھی کتاب ہے. سیرت کو سمجھنے میں قرآن مجید سب سے زیادہ آتھینٹک ہے. چنانچہ سورہ حشر میں بھی آغاز ہی ہو رہا ہے سیرت کے ایک اہم واقعے سے. اور یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ ہے غزوہ بنو نذیر کہہ دیں، باقاعدہ غزوے کی نوبت تو نہیں آئی تھی، لیکن بہرحال مدینہ میں جو تین یہود قبائل آباد تھے ان کے بارے میں ایک بریف میں آپ کو تھوڑا سا اسکیچ بتا دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ تین قبیلے مدینہ میں یہود کے آباد تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے. جی عرب تو نہیں ہے، کہاں سے آ گئے، کب آئے، ان کے حوالے سے تاریخ میں ایک سے زیادہ رائے ہیں، لیکن زیادہ پختہ رائے جس پر اکثر کی نے اس کی تائید کی ہے مورخین نے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب سن 70 عیسوی میں رومن جنرل ٹائٹس نے فلسطین پر حملہ کیا تھا اور یروشلم جو ہے یروشلم پر حملہ کیا، اور وہاں ان کا جو بیت اللہ تھا جسے ہم بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس کو جو ہے انہوں نے مسمار کر دیا، بالکل نہ صرف گرا دیا بلکہ اس کی بنیادیں تک کھود ڈالی گئی اور ہزاروں کو قتل کیا وہاں پر، اور اس کے بعد یہودیوں کا وہاں سے بے دخل کر دیا گیا سرزمین فلسطین سے. یہ بات ہے 70 عیسوی. اس حملے کے بعد ایک دو تین سال لگے ہیں، لیکن تمام جو یہودی ہیں ان کو ملک بدر کر دیا گیا. یہ ڈائسپورا کا پیریڈ کہلاتا ہے، دور انتشار. اس کا حوالہ سورہ اعراف میں قرآن مجید میں موجود ہے. اور یہ ہسٹری ہے، یہ وہ ہسٹری ہے جو سب جانتے ہیں، وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے. اس وقت یہ وہاں سے جو نکلے ہیں تو پوری دنیا میں پھیل گئے، بکھر گئے. اور اسی دور میں یہ تین قبیلے کوئی جو ہیں یہ یہود کے، وہ مدینہ کی طرف آ گئے. اور پھر وہ اس طریقے سے ان کا آپس کا تعلق اتنا کٹ چکا تھا کہ بقیہ یہود کمیونٹی کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں تھا، اس لیے کہ یہودیوں کا کوئی مرکز ہی نہیں رہ گیا تھا. کہیں کچھ تہران میں ہیں، کوئی روس پہنچے ہوئے ہیں، کوئی افغانستان پہنچے ہوئے ہیں. جہاں سینگ سمائے ساری دنیا میں پھیل گئے. تو انہی میں یہ تین قبیلے تھے، اور یہ تین قبیلے جو ہیں انہوں نے بہرحال یہودی ایول جینیس سب کو معلوم ہے، تو وہاں کے مدینہ کے قبائل کے اوپر انہوں نے جو اوس اور خزرج تھے ان پر کافی ان کی گرفت مضبوط ہو گئی، اور ان پھر آپس میں لڑائیاں بھی رہتی تھیں. اور وہ یہ تین قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینہ میں جو مقامی لوگ تھے ان کے ساتھ بھی ان کے روابط بھی تھے، کسی قبیلے کے زیادہ کسی کے کم. بہرحال یہ عربوں کے اندر بہت مکس بھی ایسے ہو گئے کہ زبان بھی انہوں نے عربی اختیار کر لی اور بہت کچھ کلچر، لیکن رہے بالکل الگ الگ. تشخص انہوں نے پورے طور پر برقرار رکھا. ان میں سے دو زیادہ مضبوط تھے، چنانچہ ایک سٹیج آئی کہ وہ مدینہ والوں سے ان کے جھگڑے ہوئے اور بالآخر مدینہ والوں نے ان کو نکالا. تو ان میں سے دو مضبوط قبیلے جو تھے وہ مدینہ کے باہر انہوں نے پھر قلعے بنا لیے، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو قینقاع جو ایک قبیلہ تھا وہ مدینہ کے اندر ہی تھا، ایک طرف چھوٹی سی بستی تھی، اسی میں ایک محلہ گویا کہ ایک سائڈ پر ان کا تھا، جبکہ یہ بنو نذیر اور بنو قینقاع، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بنو قینقاع اور بنو قینقاع اندر تھے اور بنو نذیر اور بنو قریظہ وہ مدینہ سے کافی دور باہر، اور باغات وغیرہ اس پر انہوں نے قبضہ کیا ہوئے تھے، اور خوب تجارتی اعتبار سے بھی زرعی اعتبار سے بھی بڑی اسٹرانگ پوزیشن تھی. اور مدینہ کے لوگوں کو انہوں نے اپنی وہ سود خاری کے حوالے سے جکڑا بھی ہوا تھا اکثر لوگوں کو، یہ تو ان کی پرانی نفسیات ہے، اور گویا کہ مٹھی میں لیا ہوا تھا بہت سے لوگوں کو اسی حوالے سے. یہ وہ کیفیت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے معاہدے کیے, میثاق مدینہ, اور بڑی ہی فراست اور حکمت کے ساتھ جو ہے, کیونکہ اب آپ کو اوس اور خزرج دونوں نے اپنا بڑا تسلیم کر لیا تھا جو اصل مدینہ کے رہائشی ہیں, ان کی عظیم اکثریت ایمان لا چکی تھی. عبداللہ ابن ابی اس کی تاج پوشی کی تیاریاں ہو رہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی, اور اس کا سارا معاملہ جو ہے یوں کہنا چاہیے کھٹائی میں پڑ گیا, بلکہ وہ جو وہ خواب دیکھ رہا تھا وہ چکنا چور ہو گئے. اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک ریئیکشن تھا, ریوولٹ تھا. اب اس کی ہمدردیاں زیادہ اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ ہو گئی تھی اندر ہی اندر. لیکن بہرحال اوس اور خزرج کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب رسول مان لیا تو اس سے بڑی کوئی حیثیت ہو ہی نہیں سکتی, یہ تو اللہ کے نمائندے ہیں, بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد تو کسی کی حیثیت نہیں ہے. لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ریاست مدینہ پہلے دن قائم ہو گئی ہو, جیسے ایک ریاست کہتے ہیں جس کے اندر کسی کی رٹ قائم ہوتی ہے. ابھی آپ نے حکمت کے ساتھ ان کو معاہدوں میں باندھا, اور اس میں یہ تھا کہ آپس میں بھی خون ریزی نہیں کریں گے, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کریں گے, باہر سے دشمن آئے گا تو مل کر مقابلہ کریں گے. اب یہ ایسے اصول تھے کہ جن کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا. آپ نے اس خوبصورتی سے انہیں جکڑ لیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں بند گئے. لیکن جب اسلام کا فروغ ہوا, اور خاص طور پر قصبۂ بدر, اس کے بعد ان کے اندر آتش انتقام بھڑکنا شروع ہو گئی. غزوہ بدر چونکہ جن حالات میں ہوا تھا, یہاں ذکر پہلے ہوتا رہا ہے, 313 مسلمان تھے اور 79 تھے. 313 کے پاس کل 8 تلواریں تھیں, جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے, بات ختم. وہاں سے 1000 کا پوری تیاری کے ساتھ تیل کانٹے سے لیس, جو بھی اس وقت اسلحہ میکسیمم ہو سکتا تھا وہ سب انہوں نے ارینج کیا, اور وہ جنگ کے لیے آ رہے ہیں. یہودیوں نے پیچھے سے اڑا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں, اور وہاں سارے مسلمان ختم ہو گئے, اس لیے کہ وہ اپنی کیلکولیشن میں دیکھ رہے تھے کہ کوئی ایک بھی بچ کے آئے گا نہیں. لیکن جب مسلمان فاتحانہ واپس آئے, اب انہیں شدید ایک جھٹکا لگا کہ یہ ہوا کیا ہے, اور ایک حسد کی آگ اور بھڑک اٹھی جو پہلے بھی تھی, کہ ان کے ساری کیلکولیشن دھری کی دھری رہ گئی اور ان کو جو ہے برا بننا پڑا. اب انہوں نے سازشوں کا جو ہے بازار صحیح طور پر گرم کیا. چنانچہ بنو قینقاع نے, یہ بنو قینقاع جو ہے جو مدینہ کے اندر تھا, یہ سنار کا کام کرتے تھے, لوہار تھے, اور بہت سی چیزیں تھیں. تو سب سے پہلے تو انہوں نے ایک ایسی حرکت کی کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا, اور ان کی طرف سے ایک الٹیمیٹم آ گیا کہ اچھا ہم وہ قریش تھے, ان کو لڑنا نہیں آتا تھا, ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو پتہ چلے گا. اس قسم کی دھمکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جب آپ نے ان کی ان سازشوں کو بے نقاب کیا, تو پھر آپ نے فوج کشی کی, اور آپ جو ان کا محلہ تھا اس کا جو ہے آپ نے گھیراؤ کیا, اور وہ کچھ ہی دنوں کے اندر انہوں نے, پہلے تو بڑے بنتے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن یہ کہ ہتھیار ڈال دیے. اور پھر عبداللہ ابن ابی ان کا سب سے بڑا سفارشی بن کر آ گیا, اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے اپنا سب کچھ لے کر چلے جاؤ, تو مدینہ میں نہیں رہ سکتے. تو بنو قینقاع سب سے پہلے جو ہے مدینہ سے بے دخل کیے گئے. یہ واقعہ ہے سن 2 میں, آپ کو معلوم ہے کہ رمضان سن 2 کے اندر غزوہ بدر ہوا ہے, اور ذوالقعدہ سن 2 ہجری میں یہ واقعہ ہوا. بنو قینقاع کو مدینہ سے نکال دیا گیا. اب اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر کے بعد یہ ایک تو مسلمانوں کی فتح ہوئی, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکالا, حالانکہ وہ بہت زیادہ مسلمانوں کو دھمکیاں بھی دے رہے تھے کہ ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو پتہ چلے گا, اور معلوم ہوا کہ بالکل صفر, ایک دم بالکل جیسے ہوا غبارے سے نکل جائے. تو چنانچہ اب کچھ عرصے کے لیے وہ دبے, لیکن غزوہ احد کے بعد جب مسلمانوں کو شکست ہوئی وقتی طور پر اور بڑا نقصان اٹھانا پڑا, اب ان کے جو ہے وہ دوبارہ ان کی باسی کڑی میں ابال آیا کہ نہیں, اب ہمیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ناقابل شکست ہو. اب انہوں نے پھر سازشوں کا بازار گرم کیا. چنانچہ اس کے بعد یہ بیر معاونہ کا واقعہ ہوا تھا، کیونکہ غزوہ احد کے بعد واقعتاً ہر طرف سے قبائل بھی کہیں کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، بہت دشمنوں کی، مشرکین کی اور ان کی یہود کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں غزوہ احد کے بعد کہ مسلمان بھی جو ہے ناقابل شکست نہیں ہے، دیکھو یہ ہوا ہے. تو یہ سب چیزیں گویا کہ یہ سب کچھ گزرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر، جو دنیا میں کسی بھی جدوجہد میں ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، سب سے گزرنا پڑا آپ کو. اب یہ جو بنو نذیر ہے ان کا بڑا مضبوط قلعہ تھا اور انہیں بھی بڑا ناز تھا اپنے اسلحے پر، بڑی قوت پر. انہوں نے کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا کوئی گفتگو کے لیے، ایک ایشو چل رہا تھا وہ بیر معاونہ کے حوالے سے ہی، اس کے اندر کچھ معاملات ایسے ہوئے تھے کہ آپ تشریف لے گئے ان سے مذاکرات کے لیے، بات کرنے کے لیے. وہاں عین وقت میں انہوں نے کوشش کی کہ حضور کو باتوں میں لگائے رکھیں، اور اوپر سے دیوار سے ایک بڑا پتھر گرانے کی ان کی سازش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے. عین وقت پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا وحی کے ذریعے، اور آپ اٹھ گئے اس سے پہلے کہ وہ پتھر گرایا جاتا. لیکن سچویشن ایسی تھی کہ وہ سازش بے نقاب ہو گئی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کچھ ایسے شواہد سامنے آ گئے کہ معلوم ہوا کہ ہاں یہ سازش تھی اور ثابت ہو گئی. اس پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لیا اور پھر آپ نے ان کا گھیراؤ کیا، محاصرہ کیا. اور ان کو بڑا ناز تھا، ہمارے تلے بڑے مضبوط ہیں، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، کل مسلمانوں کی جتنی تعداد تھی اس سے زیادہ اس ایک قبیلے کی تعداد تھی. چنانچہ انہیں بڑا ناز تھا. لیکن اس وقت جو ہے جب وہ شروع ہوا ہے معاملہ، تو پھر اس کی اب داستان آ رہی ہے سورہ حشر کے شروع میں. وہ اب ہم قرآن مجید سے پڑھتے ہیں کہ کیا بیتی ان کے ساتھ. سورہ حشر کا آغاز جو ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کوئی ہے وہ سب تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی. تسبیح و تحمید میں مشغول ہے کائنات کی ہر شے، آسمانوں اور زمین کی ہر شے. وہو العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے، سب پر غالب ہے، الحکیم ہے، انتہائی حکمت والا. تقریباً یہی آغاز جو ہے سورہ حدید کا بھی تھا، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. اور یہ بات پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ان دس سورتوں میں سے پانچ کا آغاز تسبیح ہے باری تعالیٰ ہی کے ذکر سے ہے، سبح للہ یا یسبح للہ. اس لیے مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یاد دہانی کے طور پر بتا دوں کہ تسبیح کا اصل مفہوم کیا ہے. تسبیح یہ ہے کہ ہم یہ تصور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات کامل ہے جو ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر کوتاہی سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے. یہ ہے تسبیح. یہ پوری کائنات کا نظام، اس کا پتہ پتہ جو ہے یہاں پر اور ذرہ ذرہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ جو اس کا خالق ہے، جو صانع ہے، جو موجد ہے، جو اس کو چلانے والا ہے، وہ ہر نقص، ہر عیب، ہر کوتاہی، ہر کمی، ہر خامی سے پاک ہے، منزہ اور مبرہ. وہ ذات کامل جس کی تخلیق میں تم کوئی نقص نکال ہی نہیں سکتے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. ذرا نگاہ دوڑا کر دیکھو اس کائنات میں تمہیں کہیں انگلی رکھنے کی جگہ نظر آتی ہے؟ کوئی کمی، کوئی رکھنا، کوئی کوتاہی. اور سائنس جتنا آگے بڑھ رہی ہے اور ہماری اسپیس کے حوالے سے جو تصورات آ رہے ہیں، اس سے تو اللہ کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی ہیبت، اس کی صناعی، اس کی خلاقی، اس کے سامنے تو انسان اور بچتا ہے اگر اللہ کا تصور ہو. یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا تصور انہوں نے اپنے ذہن سے جھٹکا ہوا ہے. ڈھونڈنے والا ستاروں کے گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، یہ ایک الگ ہے ایشو. لیکن حقیقت تو یہی ہے. قرآن چیلنج کر رہا ہے، کہیں انگلی رکھ کر بتاؤ کہ یہاں کوئی نقص اور کمی ہے. تو جس ذات نے یہ کامل نظام بنایا ہے، وہ ہر عیب اور ہر نقص اور کمیوں کو تاہی سے ماورا ہے. یہ تسبیح ہے. اسے کہا گیا کہ التسبیح نصف المیزان، میزان کو آدھا مکمل کر دیتی ہے. اللہ کی معرفت اس کی صفات کے حوالے سے ہے، اور اس کی معرفت کا آدھا حصہ پورا ہو جاتا ہے جب ہم سبحان اللہ کا کلمہ ادا کرتے ہیں، اور بقی آدھا پورا کب ہوتا ہے؟ الحمدللہ. کائنات میں جو خیر ہے، خوبی ہے، جو حسن ہے، جو رانائی ہے، جو دلکشی ہے، جو کچھ ہے، اور مخلوقات میں جو خیر ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب اس کا منبع اور سرچشمہ وہی ذات کمال. تو سب سے زیادہ تعریف کے لائق اور سب سے زیادہ شکر کے لائق وہی ایک ہستی ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو یہ تسبیح جو ہے وہ کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، اور اس کے لیے انسان کو تو اللہ نے یہ لطف دی ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ انسانوں کو اختیار بھی دیا ہے کہ تم ناشکری بھی کرو تو کوئی بات نہیں، جو وقت ہے اللہ تعالیٰ تمہارا یہاں پورا کر کے گزارے گا، پھر اس کے بعد حساب دے گا. باقی تو ہر شے جو ہے وہ ہمارے اپنے ایک ایک سیل جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے. اور قرآن مجید کی ایک آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کوئی نہ کوئی گویائی عطا کی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح و تحمید میں مشغول ہے، مگر تم ان کی اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تو بہرحال یہ ہے ایک بہت بڑی حقیقت. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم. اس کے فوراً بعد اب بات براہ راست شروع ہو گئی اس واقعے کے بارے میں. وہی ہے جس نے نکالا انہیں اہل کتاب میں سے، جو کافر ہیں. یہ اہل کتاب کو قرآن کافروں میں شمار کرتا ہے ایک اعتبار سے. جب وہ قرآن کو نہ مانیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کریں، تو ٹیکنیکلی وہ کافر ہیں، لیکن بہرحال ان کے لیے اہل کتاب کا لفظ بھی الگ سے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں اکٹھے دونوں آئے ہیں. الذین کفروا من اہل کتاب من دیارہم، اللہ نے نکالا انہیں ان کے گھروں سے. یا اول الحشر، پہلے ہی حلے میں، یعنی جیسے ہی مسلمان جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا مسلمانوں نے، تو ابھی باقاعدہ لڑائی کی نوبت نہیں آئی اور چند دنوں کے اندر ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. تو کس نے کیا یہ کام؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے نسبت دی ہے اپنی طرف. هو الذی، وہی ہے. اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، جنہوں نے ان کافروں کو جو اہل کتاب اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، انہیں نکالا ان کے گھروں سے. لأول الحشر، پہلے ہی حلے میں، پہلے ہی جمع ہونے کے وقت، ابھی تو اکٹھے ہی ہوئے تھے مسلمان. ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں، اے مسلمانوں، تم نہیں سمجھتے تھے، تمہیں گمان نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے، خود نکل جائیں گے. اس لیے کہ مسلمانوں کو معلوم تھا، یہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے ان میں سے، یہود میں سے، اور بڑا اسلحہ بھی ان کے پاس تھا، اور بہت مضبوط قلعہ بھی تھا. تو مسلمانوں کو معلوم تھا کہ اتنے ایسے نہیں ہیں، ایزی نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ آسانی سے دبا لیا جائے، یہ تو محاصرہ شاید مہینوں چلے گا. تو تم نہیں گمان کر رہے تھے کہ وہ نکل جائیں گے. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور وہ بھی یہ گمان کرتے تھے کہ انہیں ان کے جو قلعے ہیں، مضبوط قلعے، وہ اللہ سے بچا لیں گے. ان کو بڑا ناز تھا اپنے ان قلعوں کے اوپر، اپنے اسلحے کے اوپر، اپنی اور اپنی عددی برتری کے اوپر، سب کچھ ان کے پاس، واٹ ناٹ. چنانچہ وہ بھی یہ نہیں سمجھتے تھے، اور جب کام انہوں نے شروع کیا تو اس وقت وہ بھی بڑے کانفیڈنٹ تھے. جہاں ایک لفظ نوٹ کیجیے گا کہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے یہ قلعے جو ہیں بچا دیں گے انہیں اللہ کے مقابلے میں. یعنی انہیں بھی معلوم تھا، دل سے مانتے تھے کہ یہی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان سے لڑائی رسم اللہ سے لڑائی ہے. ہوں معلوم تھا، اچھی طرح جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، خاص طور پہ ان کے جو علماء تھے ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو. مشرکین عرب کو تو وقت لگا سمجھنے میں بھی، ان کو تو کوئی دیر نہیں لگی پہچاننے میں، لیکن گویا کہ جانتے بوجھتے، لیکن اپنے قلوں پر اتنا ناز تھا کہ اللہ سے بھی لڑائی کے لیے تیار ہے. فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تو اللہ تعالیٰ ان پر پہنچا وہاں سے کہ انہیں جہاں سے گمان تک نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان پر اللہ پہنچا ہے، ان پر گرفت کی ہے، انہیں اپروچ کیا ہے، کہاں سے؟ جہاں سے انہیں گمان نہیں تھا، اللہ وہاں سے آیا ان پر. وقذف فی قلوبهم الرعب، اس کی تفصیل کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی. یہ ہے اصل بات، آج ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے. سب کچھ ہے، مضبوط قلعے ہیں، اسلحہ ہے، جدی قوت ہے، لیکن اگر دل میں ہیبت آ گئی اور روب آ گیا مخالف کا تو صفر. دیکھیے، قادر وہ ہے، مسلمانوں کو اگر کی مدد وہ کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست خود آئے یا فرشتے نظر آ رہے ہوں کہ وہ کام کر رہے ہیں. وہ قادر مطلق ہے، اس نے اپنے سچے وفاداروں کو بچانا ہے اور جو دشمن ہیں ان کو شکست سے دوچار کرنا ہے. اس کے پاس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی لمیٹڈ آپشن نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے، انلمیٹڈ آپشن ہے اس کے پاس، وہ جیسے چاہے کرے. جس کا ایک ظہور یہ ہوا کہ دلوں میں ایسی ہیبت پڑ گئی، اتنے زیادہ وہ مرعوب ہوئے اور دل چھوڑ بیٹھے کہ معافی مانگتے ہوئے آ گئے. حالانکہ اگر وہ وہاں ٹکے بھی رہتے تو مہینوں تک کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، لیکن پانچ چھ دن میں لگے. فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا. مولانا اصلاحی صاحب نے یہاں پر بڑے خوبصورت الفاظ اس کے حوالے سے لکھے ہیں، میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہ رہا ہوں. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، یہ نشاندہی فرمائی ہے کہ اللہ نے کدھر سے ان پر حملہ کیا، تاخت کیا. فرمایا کہ وہ اپنے ارد گرد اینٹوں اور پتھروں کی دیواریں، یعنی وہ جو قلعے بنائے ہوئے تھے، چن کر سمجھے کہ خدا کی پکڑ سے باہر ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کی دیواریں ہٹانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، بلکہ براہ راست ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ قلعے اور مضبوط گڑھیاں رکھتے ہوئے ایسے معروب ہوئے کہ اپنے بنائے ہوئے گھروں کو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں اجاڑا. یہ آگے الفاظ قرآن میں بھی آ رہے ہیں، جو تبصرہ وہ کر رہے ہیں وہ میں سنانا چاہ رہا ہوں. یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اصل طاقت اسلحے اور قلعوں کی دیواروں کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ دلوں کے اندر ہوتی، جو اللہ پر ایمان سے پیدا ہوتی ہے. اگر یہ طاقت موجود ہو تو فی الواقع بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور اگر یہ نہ ہو تو ایٹمی آلات کی بڑی سے بڑی مقدار بھی بے سود ہے. یہ تفسیر کافی پرانی ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ آج کے حالات کے حوالے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے. بلکہ اندیشہ اس بات کا بھی ہے کہ یہ چیزیں دشمن کی بجائے خود اپنی ہی تباہی کا ذریعہ بن جائیں. ہمارے لیے یہ اس وقت یہ ایٹمی قوت ہی وبال جان بنی ہوئی، ہر طرف سے جس سکویز کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایٹمی قوت ہے، لوگ خائف ہیں پاکستان کسی طریقے سے جو ہے وہ مضبوط نہ بن جائے، اسے ہر طرف سے کچھ ایسا سکویز کرو کہ یہ خود ہی اپنی ایٹمی قوت سے دستبردار ہو جائے. ان کا پانی بھی روک دو، ان پر معاشی پابندیاں بھی لگا دو، انہیں ایسی جنگ میں الجھا دو کہ امریکہ کی جنگ کے اندر ایک طرف یہ ان کے فقیر بن کے ان سے جو ہے وہ اپنی محنت کا معاوضہ بھی وصول کرتے رہیں، اور دوسری طرف ان کی معیشت کو وہ بھٹکا بٹھاؤ کہ صدیوں تک دوبارہ کھڑے نہ ہو سکے. ہمارا سب یہی ہوا. آپ کے جو لوگ کیلکولیٹ کرنے والے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، امریکہ نے اتنی ہم اتنے ارب ڈالر ہماری مدد کی ہے لیکن اس میں جو نقصان ہوا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. یہ تو جو اسٹیٹسٹکس کے ماہر ہیں اور وہ اپنی کیلکولیشن کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ بتاتے ہیں. وہ نقصان الگ ہے کہ ہم اللہ کے ہم نے بہت بڑا غضب اور اس کی ناراضگی جو ہے وہ ہم نے مول لی ہے اور اپنے دین کا ہم نے خود حلیہ بگاڑا ہے, اپنے ملک کی جو ہے بنیادوں کو خود کھودا ہے. یہ سارے نقصانات الگ ہیں جن کو تو کیلکولیٹ کیا نہیں جا سکتا. تو یہ ہے وہ ایٹمی قوت جس نے ہمیں یہ کچھ دیا اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں. بہرحال یہ میں نے چند الفاظ سنائے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کے دلوں میں دھاک بٹھا دی اور یہ اس کی قدرت کا کمال ہے, وہ جیسے چاہے کسی کو زیر کرے. العزیز تو وہی ہے, غالب تو وہی ہے سب سے اوپر. نتیجہ کیا ہوا؟ یخربون بیوتہم بایدیہم, وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے. وعید المومنین, اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی. یعنی اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے, ایک تو پہلے مسلمانوں کی روک تھام کے لیے انہوں نے اپنے قلعے کے اندر بھی بہت کچھ جو ہے وہ دیواریں کہیں بنائی ہیں, کہیں مسمار کی ہیں, اس کا حلیہ بگاڑا ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے تو عبداللہ ابن ابی پھر یہاں بھی سفارشی بن کر آ گیا اور بالآخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ جو کچھ تم اٹھا کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ. چنانچہ اب انہوں نے بھی کیا کیا, جو اپنے ہی بنائے ہوئے قلعے تھے اب ان کے جو ہیں وہ چوکٹیں نکال رہے ہیں جو اور وہ جو ہے چھتوں سے شتیر نکال رہے ہیں لے جانے کے لیے, تباہ و برباد کر رہے ہیں اپنے ہی بنائے ہوئے قلعوں کو. اور مسلمان جو ہیں وہ بھی بربادی پر لگے ہوئے ہیں, بلکہ وہ ان کی مدد کر رہے ہیں, ٹھیک ہے تم چیز لے جاؤ, اور مسلمان اور وہ مل کر اپنے ہی بنائے ہوئے قلعے کو اجاڑ رہے ہیں. چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا جس پر ان کو بڑا ناز تھا. فاعتبروا یا اولی الابصار, اے ہوش مندو, اے دانش مندو, اس کیفیت سے عبرت حاصل کرو, اس میں عبرت کا سامان ہے. اور واقعتاً جو کچھ ہوا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی جتنے مضبوط قلعے انہوں نے بنائے تھے, لیکن عملاً کیا ہوا کہ اب وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑ پھوڑ رہے ہیں اور مسلمان بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس کام. ولولا کتب اللہ علیہم الجلا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی, یعنی اللہ ہی کی مشیت میں تھا کہ یہ یہاں سے نکل جائیں, لعذبہم فی الدنیا, اگر یہ جلاوطنی اللہ نے طے نہ کر دی ہوتی تو دنیا میں وہ شدید اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دیتا. یعنی دوسری آپشن کیا تھی؟ وہ دوسری آپشن یہ تھی کہ انہوں نے بغاوت کی ہے, حضور کو قتل کرنے کی, آپ کو شہید کرنے کی سازش کی ہے, لہذا یہ اتنی بڑی بدہدی ہے کہ ان کے تمام افراد جو ہیں جو قابل جنگ مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے, جیسے کہ اس کے بعد جو تیسرا قبیلہ ہے اس کے ساتھ یہی ہوا بنو قریظہ. لیکن وہ معاملہ ہوا سن 5 میں غزوہ احزاب کے بعد, یہ بتا دیا گیا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ان کا پھر وہ انجام ہونا تھا کہ یہ سب جو ہیں وہ قتل ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کے ساتھ رعایت کر دی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ, لیکن آخرت میں ان کے لیے عذاب النار جو ہے وہ تو محفوظ ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی, محاذ آرائی کی, کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کس سے دشمنی مول لی ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صرف محمد بن عبداللہ نہیں ہے, وہ محمد رسول اللہ ہے, وہ اللہ کے نمائندے ہیں. تو دشمنی اللہ سے بھی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے, اللہ سے محاذ آرائی کرے, لڑائی موڑ لے, تو اس کے لیے تو پھر دردناک سزا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, بڑی سخت سزا ہے اس کے لیے اللہ کی. ما قطعتم من لینۃ, ابھی یہ چل رہا ہے معاملہ, اس میں کچھ مسلمانوں نے کچھ درختوں کو کاٹا تھا جس پر مشرکین کو اور مخالفین کو واویلا کرنے کا اور پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا کہ دیکھو انہوں نے تو کھجور کے درخت کاٹ دیے, مسلمان اتنے بے رحم ہیں اور انہیں پرواہ نہیں ہے, یہ تو بڑے اصول پسند بنتے ہیں. اور لیکن وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ، میں پھر آئندہ تفصیل سے بیان کروں گا، اس وقت تو اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، ایک اہم ایشو ہے. لیکن ہوا یہ تھا عملاً کہ جنگی مسلحت کے اعتبار سے مسلمانوں نے پوزیشنیں جو سنبھالنی تھیں اور ان کے جو ہے قلعوں کا محاصرہ کیا، تو باہر ان کے باغات تھے، تو چند درخت جو ہیں وہ کاٹے گئے. اور قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کاٹے گئے، لہذا اس سے جو ایک اصول بنتا ہے اس پہ کنٹروورسی بھی کھڑی ہوئی، لیکن اس کے بعد جو اس میں ایک ہمارے لیے رہنمائی ہے وہ بھی اس میں سامنے آتی ہے. تو انشاءاللہ اب یہ حصہ جو ہے وہ تو ہم اس کا مطالعہ آئندہ کریں گے، یہ بھی سلسلہ جاری ہے مطالعے کا. چند باتیں جو ہیں حالات حاضرہ سے متعلق ہو جائیں. ملکی اور بین الاقوامی، بلکہ بین الاقوامی معاملہ ہے ویسے تو، لیکن اس کا براہ راست تعلق ہمارے ملک کے ساتھ بھی ہے. ایک بہت اہم ایونٹ جو ہوا ہے وہ ایران کا امریکہ کے سامنے سر بسجود ہو جانا. یہ اس سے پہلے جو ہے ہم بہت سنتے رہے کہ دیکھیں کوئی تو ہے عالم اسلام میں جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ امریکہ سے بات کرتا ہے اور ان سے مرعوب نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہوا کہ حقیقت کچھ اور ہی تھی. اور اس کے بعد جو ہے اب جو مرگ بر اسرائیل کے نعرے لگاتے تھے، مرگ بر امریکہ، یعنی ایک اعتبار سے یہ صحیح اسلامی جذبہ تھا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکہ، ہلاکت ہے امریکہ پر، ہلاکت ہے اسرائیل پر، جو کھل کر یہ نعرے لگایا کرتے تھے، اب بالکل بچ گئے ہیں. اور اس کے اندر جہاں ہمارے لیے ایک پریشانی کا معاملہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ بہرحال حقیقت بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے. پہلے بھی کچھ لوگ ان کے حوالے سے شکوک و شبہات کے شکار رہتے تھے کہ بھئی اصل حقیقت کیا ہے، ان کی اصل موقف کیا ہے، اندر سے کیا ہے، باہر سے کیا ہے، اس کے بارے میں کیونکہ پوری تاریخ ہے، ہسٹری ہے، لہذا مسلمانوں کا اس کے بارے میں مذبذب ہونا اور شک کرنا اس کی اپنی جگہ لیے جواز موجود تھا. بہرحال اب معاملہ جو ہے وہ صاف ہو چکا ہے، لیکن جو چیز ہمارے لیے ہے وہ خطرے کی گھنٹی، کہ اب امریکہ یکسو ہو رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہمارا گھیرا مزید تنگ کر رہا. ایران کی اس اعتبار سے بڑی اہمیت تھی، اگر ایران کو انہوں نے رام کر لیا ہے یا وہ رام ہو گئے ہیں، تو اب امریکہ کے لیے آسان ہو گیا ہے، جو پاکستان کو ٹارگٹ تو وہ بنائے ہوئے ہیں پہلے سے، اب مزید ایک قدم اس کا اب آگے بڑھ رہا ہے. پاکستان کو تنہا کر کے اور اسے جو ٹارگٹ بنانا ہے، اس کا جو ہدف ہے، اس میں وہ آگے ہے. بہرحال اس میں ہمارے لیے سیکولر طبقہ بہت بغلے بجا رہا ہے کہ یہ ہے وہ طریقہ، بڑی تعریف کی جا رہی ہے ایران کی. اور یہ ایسے جملے بھی سننے میں آیا کہ کاش افغانستان میں کوئی حسن روحانی ہوتا. افغانستان بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے امریکہ کی بالادستی کو قبول کر لیتا، یہ سارے مسئلے نہ کھڑے ہوتے اور اس کے آگے بچ جاتا. مطلب اب یہ سیکولر طبقات کے لیے تو بہت کچھ موقع ہیں، اور وہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا تو ساری جو کیلکولیشن ہے وہ دنیاوی اس قوت کے اوپر ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، معاشی اعتبار سے کہاں ہیں، اور جنگی قوت کے اعتبار سے ہمارا اور امریکہ کا کیا موازنہ ہے. تو ان کے نزدیک تو سب سے زیادہ بڑے پاگل دنیا میں وہ تو طالبان ہی ہو سکتے ہیں، کہ جو بالکل نہتے بھی تھے، تعداد میں کم بھی تھے، لیکن امریکہ اور نیٹو سارا عالم کفر اپنی ساری ٹیکنالوجی کے ساتھ اور انتہائی سے زیادہ مہلک ہتھیاروں کے ساتھ ان پر چڑھ کر آیا، اور انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے، ایک لہجے کے لیے بھی ان کی کوئی بات نہیں مانی. تو ان سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہو سکتا ان کے حساب سے. لیکن قرآن کو پڑھیں آپ، حدیث کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، کلام اقبال ہی پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں وہ ہے مسلمانوں والا کردار، اور ہمارا کردار ہے عبداللہ ابن ابی والا، اور اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں. اور امریکہ کی ڈٹائی دیکھیے، وہ ڈرون حملہ پھر، اور یہ ہے واقعی اس نے ہمیں ٹارگٹ کر لیا پورے طور پر، یکسو ہو گیا. یعنی اس کو ایک اعتبار سے افغانستان میں اب کوئی زیادہ توقع نہیں ہے، بستر لپیٹ رہا ہے، وہ آئندہ کے لیے کتنی فوج رکھتا ہے نہیں رکھتا وہ بھی ایک سسپنس ہے، رکھے گا نہیں رکھے گا، رکھ سکے گا یا نہیں، اگر اتنی بڑی فوج کے ساتھ بھی جو ہے وہ افغانستان کے حالات کو نہیں سنبھال سکتا تو تھوڑی سی فوج رکھ کے کیسے سنبھال سکے گا، یہ الگ ایشوز ہے، وہاں کی کیا صورتحال ہے وہ تو وہ جانے وہ، لیکن یہ کہ پاکستان کو ٹارگٹ کر لیا اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمارا اور کچھ اس کو نہیں کھٹکتا سوائے یہ ہماری جو ایٹمی قوت ہے، یہ ہے جو سب سے بڑی، اور اس اعتبار سے سیکولر لوگ جو ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ اس سے رسبرداری اختیار کر لو تو خالص دنیاوی اعتبار سے اس کے اندر بدن ہے، ایمان اور اسلام اور قرآن و حدیث کو ایک طرف رکھ دے، خالص سیکولر سوچ کے اعتبار سے وزن ہے، کہ یہی تو ہے ہماری سب سے بڑی مصیبت جو ہم نے اپنے گلے میں ڈھول بجایا ہوا ہے، ایران کی طرح ہم بھی اگر کر لیں اور امریکہ کی تمام شرائط مان لیں تو ہم وہ مہربان ہو بھی جائے گا ہم پر، اور وہی ہمارا آقا ہے، وہی مولا ہے، تو بہرحال امریکہ جو ہے ڈٹائی کے ساتھ ڈرون کے اندر اور اضافے کر رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور گویا کہ اب قومی سطح پر ایک فیصلہ کرنے کا، آخری فیصلہ کرنے کا وقت آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی عطا فرمائے ہماری قوم کو بھی، ہمارے رہنماؤں کو بھی، اور ہم سب کو. آمین یا رب العالمین.